بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹی کا ذکر. اس سے پہلے باب آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس کیفیت سے کھاتے تھے، کس طرح سے کھاتے تھے. اب یہ باب قائم کیا ہے حضرت مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹی کا ذکر، یعنی کس قسم کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا معمول تھا، کس طرح کی روٹی آپ کھاتے تھے. اس باب میں 8 حدیثیں ذکر فرمائی گئی ہیں. پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں قالت ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور کے اہل و عیال مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھا سکے، جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر مسلسل 2 دن نہیں گزرے. دوسرے الفاظ میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے مسلسل 2 دن کبھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. کیا مطلب؟ یعنی کھجوروں سے بہت ممکن ہے اگرچہ نوبت آ گئی ہو، لیکن روٹی سے کبھی یہ نوبت نہیں آئی کہ مسلسل 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی ملی ہو. عرب کے اندر آٹا میدہ کم ملتا تھا. جو مترفہ الحال لوگ تھے، مالدار لوگ، وسعت والے، ان کے ہاں یہ رہتا تھا، کیونکہ اناج گیہوں وغیرہ یہ یا تو ایجپت سے آتے، مصر سے، یا شام سے، سیریا سے، دور دراز سے غلہ آتا تھا. تو جو وسعت والے لوگ تھے، مالدار والے لوگ تھے، ان کے ہاں اتنا رہتا تھا کہ وہ جب چاہے جتنا چاہے کھاتے تھے. عام طور پر عرب والوں کے یہاں کھجور کثرت سے ملتی تھی. تو جو حضرات ایسے تھے کہ جن کے ہاں روٹی اور آٹا کثرت سے نہیں ہوتا تھا، تو کھجور پر اکتفا کیا جاتا تھا. اور عام طور پر ایسا تھا کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ کھانا کھا لیا. جو کچھ زیادہ مترفہ الحال لوگ ہیں، وسعت والے لوگ تھے، 2 وقت کھانا کھا لیا، لیکن 3 وقت کا تو کہیں پر ذکر نہیں ملتا. ہمارے یہاں ہندوستان میں 3 وقت کھانے کا ایک عام معمول ہے، اور پھر بھی یہ کہا جاتا ہے غربت ہے. کیسا بھی غریب انسان ہو، آپ دیکھیں گے کہ ناشتہ بھی ماشاءاللہ وہ پیٹ بھر کر کرتا ہے، دوپہر کا کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، شام کا کھانا بھی پیٹ بھر کر کھایا جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو 5 دفعہ. صبح اٹھتے ہی ٹی بیٹ، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ نماز کے فوراً بعد جا کے چائے پیتے ہیں. اور اس کے بعد میں پھر 10-11 بجے جب سو کر اٹھتے ہیں تو اس وقت میں ایک ناشتہ, اور ناشتے کے اندر بھی ماشاءاللہ نان ویج ہونا ہی ہے مسلمان کے لیے, تو یعنی اچھا خاصا کھانا ہی ہوتا ہے, وہ ناشتہ تو کہتے ہیں ہم لوگ, کھانا ہی ہوتا ہے وہ. اور اس کے بعد میں پھر وہ 2-3 بجے کے درمیان دوپہر والا کھانا, کچھ حضرات تھوڑا اس کو لیٹ کر دیتے ہیں, اور رات کا 11 بجے, اور بیچ میں ایک عصرانہ بھی ہوتا ہے, جو حضرات ذرا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں وہ عصر کے بعد ناشتہ کرتے ہیں, ہلکا ایک ناشتہ, نہیں تو مغرب اور عشاء کے درمیان, اور یہ ہوتا ہی ہوتا ہے. اور آج کل ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بھائی گیس وغیرہ کا عام مرض ہے تو پیٹ میں کچھ نہ کچھ رہنا چاہیے, خالی پیٹ نہیں چھوڑو تو آدمی کو اور چھوٹ مل گئی. لیکن جب ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں, آپ کے صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یا تو ایسا تھا کہ ایک وقت کھانا کھا لیا, یا یہ تھا کہ 2 وقت کھانا کھا لیا بس. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہے, صاف وضاحت ہے کہ 2 دن تک مسلسل کبھی جو کی روٹی نہیں کھائی, آج کھا لی پھر فاقہ ہے یا کھجور, یا تو کھجور سے پیٹ بھر لیا شام میں یا دوسرے دن, نہیں تو کیا فاقہ ہی ہے. اور آگے حدیث آئے گی اور بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اخفائے حال کا تھا, اپنی حالت کے چھپانے کا, ورنہ مدینے میں رہتے ہوئے ایسے کیسے ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے کی نوبت آئے. جان نثار تھے, ایک سے ایک بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان مال تن دھن سب کچھ قربان کرنے والے موجود تھے, ایسے ایسے بڑے مالدار اور سخی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے متاثر ہو کر مہمانوں کے لیے 1000-1000 بکریاں اور 100-100 اونٹ قربان کرنا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا وہ کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اخفاء حال تھا, یعنی اپنی حالت آپ ظاہر نہیں فرماتے تھے. حدیث پاک میں ایسے بھی قصے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, پوچھا گھر میں کچھ ہے نہیں ہے, تو آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے لیکن نیند نہیں آئی, اٹھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے آپ ایسے تڑپے کہ جو آپ کی چرپائی تھی اس چرپائی سے آپ نے اپنے آپ کو آدھا لٹکا لیا, اور چرپائی کی جو پٹی ہوتی ہے اس میں اپنا پیٹ گاڑا اور آہ آہ کرنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کیا ہے یا رسول اللہ, کیا درد ہو رہا تھا؟ ہاں پیٹ میں کچھ نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہے. تو کہتی ہیں یا رسول اللہ پھر آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگ لیتے, آسائش کی دعا فرما لیجئے. کہا میری امت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو بھوکے ہوں گے, پیٹ بھر کر کھانا ان کو نہیں ملے گا, ان کے لیے میں پھر کیسے اسوہ بن سکتا ہوں, نمونہ بن سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے, لیکن اس کے باوجود آپ کی پوری زندگی ایسی ہے کہ مالدار کے لیے بھی نمونہ موجود ہے اور غریب کے لیے بھی نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور ہر غریب امت کا یہ کہہ سکتا ہے میرے نبی اور میں آپ کی اتباع کرتا ہوں, اور آپ کی اتباع میں ہی 100% کامیابی ہے. اور امت کے ہر مالدار کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخفاء حال تھا, ورنہ تو صحابہ ایسے تھے کہ آپ کے گھر کو بھر دے تھے, ایسے چاہتے تھے, ایسے جانثار تھے. ایک چھوٹا سا قصہ میں سناتا ہوں, اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مال کو خرچ کرنا پسند اور محبوب سمجھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی تو ان کا گھر ذرا آپ سے دور ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت تھی اور بیٹی کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, اور جب آتے تو پہلے حضرت فاطمہ کے یہاں جاتے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جب جاتے دروازے پہ جیسے ہی دستک ہوتی اور وہ سمجھ جاتی ابا جان آئے ہیں حضور آئے ہیں, تو کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور ہاتھ پکڑ کر لاتی بٹھاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حضرت فاطمہ آتی تو حضور بھی ان کا ایسے استقبال فرماتے اور دروازے سے چھوڑ لے جاتے. باپ بیٹیوں میں بڑا لگاؤ تھا, بڑی محبت تھی. ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اندر بیٹھی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا وہ ایک کمرہ اور اس کے بعد میں ایک صحن تھا, صحن 10x10 کا اور کمرہ 8x8 کا, مختصر سا گھرانہ لیکن کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ. تو اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہے, باہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے. باپ بیٹیوں میں گفتگو چل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ذرا قریب کیا اور کان میں کچھ کہا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی. کافی دیر تک روتی رہی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے رہے. پھر جب رونا کم ہوا تو پھر قریب کیا اور کان میں پھر کچھ کہا, اب وہ ہنسنے لگی. اتنی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات تھی ایسی, پہلے تم روئی پھر ہنسی. کہا چھوڑو ایک راز کی بات تھی, بعد میں بتاؤ. یعنی بتاؤ, تو آپ نے منع تو کیا نہیں تھا کسی کو بولنا نہیں, اس لیے بتا دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطلاع دی کہ میں اب جلد اللہ کے یہاں جانے والا ہوں, اس پر مجھے رونا آیا, میں روتی رہی. پھر بعد میں آپ نے مجھے یہ کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی, میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم ہی میرے پاس آؤ گی. اس پر میں خوش ہو گئی, چلو بہت زیادہ فرقت نہیں رہے گی, بہت زیادہ مفارقت اور جدائیگی نہیں رہے گی ابا جان سے. پھر ایسی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. اور جس وقت آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایسے اشعار کہے ہیں کہ جو اشعار وفات پہ کہے جاتے ہیں ان کو مرثیہ کہا جاتا ہے, مرثیہ مراثی. بڑے بڑے شاعر ایسا مرثیہ پیش نہیں کر سکتے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں شبت علیہ مصائب لو انہا شبت علی الایام شرن لیالیا ماذا علی من شم تربت احمدی اللہ یشم مد الزمان غوالیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ گئے کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جاتی تو دن اپنی روشنی کھو بیٹھتے, رات بن جاتے. یہ کہتی ہے کہ آپ کے جانے سے مجھے اتنا صدمہ ہوا ہے, ایسا غم ہوا ہے کہ وہ غم اگر دنوں پر ڈال دیا جاتا تو دن دن نہ رہتے رات بن جاتے. اتنی اونچی, اتنے اونچے اشعار ہے اور اپنے درد کو کس انداز سے بیان کیا ہے. اور دنیا میں آج بھی دیکھیے کہ اگر باپ رخصت ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ صدمہ بیٹی ہی کو ہوتا ہے, اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے, ایسے باپ کہ اللہ کے بعد بس وہی ہے, بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تو کتنا غم ہوگا بیٹی کو. اور انہوں نے اپنے غم کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ ایسا غم ہوا ہے مجھے کہ دنوں پر غم ڈال دیا جاتا تو دن روشنی کھو بیٹھتے, رات بن جاتے. پھر آگے کہتی خیر ماذا علی من شم تربت احمدی, ابھی میرے والد کی قبر موجود ہے اور میرے والد کی قبر اتھر کی مٹی ایسی ہے کہ اگر کسی نے اس کی خوشبو سونگ لی تو مدت دراز تک, طویل عرصے تک کسی خوشبو کے سونگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر تسلی دیتی ہے اپنے آپ کو. غرضے کے دونوں میں بڑی محبت ہے, حضور میں بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میں بھی. گھر دور ہو گیا تو حضور کو بھی بے چینی ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بھی بے چینی ہے. دونوں کی خواہش ہے کہ قریب آ جاتے تو اچھا ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار بھی کیا اور یہ کہا کہ ابا, ایک صحابی حارثہ انصاری, ان کا مکان قریب میں ہے, ہمارے مکان سے تبادلہ ہو جاتا تو اچھا تھا کہ ہمارا مکان وہ لے لیتے اور ان کا یہ مکان خالی ہے, آپ کے قریب ہے, اس میں ہم آ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے بھی ان سے ایک مکان کا تبادلہ ہو چکا ہے, مجھے اب شرم آتی ہے کہتے ہوئے. یہ کہہ دی. لیکن یہ بات کسی طرح سے عام ہوئی اور ان صحابی حضرت حارثہ تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبادلہ تو چاہتے ہیں لیکن آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے حارثہ سے کہتے ہوئے, اس لیے کہ پہلے بھی ان سے مکانات کا تبادلہ ہو چکا ہے, بدلہ ہو چکا ہے. حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کو گھر کی ضرورت ہے اور تبادلہ چاہتے ہیں آپ, اور آپ نے یہ فرمایا. یا رسول اللہ میں, میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ آپ کا ہے اور آپ جو اختیار فرمائے, جو قبول فرمائے, مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوگی اس مال کے مقابلے میں جو میرے پاس رہے گا. سرکار سب آپ کا, آپ قبول فرمائے, کیسی بات فرما دی. تو یہ ایک صحابی کی بات نہیں ہے, ہر صحابی کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی جذبہ تھا کہ میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ حضور کے لیے قربان ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ مشہور ہے ہی کہ وہ کماتے ہی حضور کے لیے تھے. بہت بڑے بزنس مین تھے, چھوٹے موٹے تو بزنس مین نہیں تھے, وہ بڑے تاجر تھے. تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے اور ہے حقیقت کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کماتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, جو میرا مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے میرا عمل وہ یہ ہے کہ میں کماؤں اور میرا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ ہو. پھر یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقہ ہے, دو دو دن تک آپ کے یہاں چولہا نہیں جل رہا ہے. بعض جگہ ہے کہ ایک ایک مہینے تک, دو دو مہینے تک چولہا نہیں جل رہا ہے. اخفاء حال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت ظاہر نہیں فرماتے تھے اور یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. انسان کے اندر یہ صفت آ جائے کہ اسے پریشانی ہے اور مصیبت ہے, اگر آئے تو مخلوق کے سامنے نہ کہے, اللہ سے کہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مرضی مولا کے تابع ہو جائے, جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں خوش ہو جائے. ورب بما قسم اللہ لک تکن اغن الناس, اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے, اللہ کے دیے ہوئے احوال پر راضی ہو جائیے. اللہ جس حال میں رکھے, یہ بڑی صفت ہے. فرمایا تکن اغن الناس, سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے, کیونکہ مالداری اصل دل کی مالداری ہے, غنا نفسی ہے. ایک بزرگ تھے, ان کا نام شاہ دولہ تھا. ان کے قریب میں ایک ڈیم تھا, ہر سال جب بارش ہوتی تھی تو ڈیم بھرنے لگتا تھا, پانی اوپر کو آنے لگتا. یہ بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ, گاؤں والوں کے ساتھ باہر نکلتے, اللہ پاک سے دعا مانگتے, اللہ بارش رک دیجئے, اگر ڈیم بھر گیا, دیوار ٹوٹ گئی, پانی نکل گیا تو سب لوگ غرق ہو جائیں گے. دعا مانگتے تھے اللہ پاک سے, اللہ پاک سن لیا کرتے تھے, سب کی سنتے ہیں اللہ پاک, اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے مانگو تو صحیح میں قبول کروں گا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بارش ہوتی چلی جا رہی ہے, ہوتی چلی جا رہی ہے, ڈیم کا پانی اوپر کو آ رہا ہے, یہ روز جا جا کے دعا مانگ رہے ہیں اور بارش بند ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے, گاؤں والوں سے کہا بھائی سب لوگ پھاوڑے لے لے کر آؤ, پھاوڑے مطلب وہ مٹی کھودنے کی آلے, وہ سب لے لے کر آؤ. اور جو ڈیم بنا ہوا تھا حضرت نے اس کی دیوار کو کھودنا شروع کیا, سب کھودو. لوگوں نے کہا رہے یہ کیا کر رہے ہو صاحب, دیوار کمزور ہو جائے گی سب ٹوٹ جائیں گے. تو کہا جدھر مولا ادھر شاہ دولا, جب میرے اللہ کی مرضی یہی ہے کہ بارش بند نہیں کرنا چاہتا اور ڈیم کے پانی اوپر لانا چاہتا ہے, دیوار توڑنا چاہتا ہے, غرق کرنا چاہتا ہے, تو میں اس کی مرضی میں اس کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. جدھر مولا ادھر شاہ دولا. اللہ پاک کو یہ ادب بڑی پسند آئی کہ یہ آدمی جو ہے میرے دیے ہوئے احوال پر راضی ہے. فوراً غیب سے آواز آئی کہ تمہاری یہ بات بڑی اچھی لگی, لہٰذا اسی بنیاد پر ہم بارش روکتے ہیں اور ہماری طرف سے اور نعمتوں کا تمہارے اوپر فیضان ہوگا. غرض یہ کہ ایمان کا یہ بڑا درجہ ہے کہ انسان اپنی پریشانیاں مصیبتیں مخلوق کے سامنے کہتا نہ پھرے, کس سے کہے, خالق سے کہے. بعض حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ اگر کسی کو اللہ پاک نے فاقے میں مبتلا کیا, سنیے غور سے, اللہ پاک نے اگر کسی کو فاقے میں مبتلا کیا اور اس نے کسی سے نہیں کہا صبر کیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک سال تک اس کو ایسی روزی کھلائیں گے, اس طرح سے روزی دیں گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ روزی کہاں سے آ رہی ہے. لیکن ہم بے صبرے ہیں, ہمیں صبر ہی نہیں ہوتا ہے, پریشان ہو دیتے ہیں, ہو جاتے ہیں. اللہ والوں کے یہاں پہلے جب کبھی فاقے آتے تھے نا تو وہ کہتے تھے اللہ کے مہمان آیا ہے, آج ہمارے اللہ کا مہمان ہے, خوش ہوتے تھے. اور آج خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں فاقہ آ جائے تو ڈھنڈورا پیٹ دے گا وہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فاقے آئے, صحابہ اکرام پر فاقے آئے. تو یہ پریشان ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اگر کبھی ایسے حالات ہو جائیں سمجھنا چاہیے کہ رب پیار کر رہا ہے, دینا چاہ رہا ہے کچھ. یہ تو دعا کے قبول ہونے کا موقع ہے, اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. دیکھیے, یاد رکھیے, یہ دل منانے والے اللہ ہیں اور اللہ پاک کو یہ دل بہت عزیز اس وقت ہوتا ہے جب یہ دل ٹوٹتا ہے. دنیا کے سامانوں کی یہ کیفیت ہے کہ ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ بے قیمت بن جاتے ہیں. جتنے بھی دنیا کے سامان ہیں, یہ پنکھا ہے, یہ فانوس ہے, جتنی بھی دنیا کی چیزیں ایک سے قیمتی متاع لے لیجیے آپ, سب کا یہ حال ہے, اگر ٹوٹ جائیں تو بے قیمت. لیکن دل اس کو بنانے والے اللہ ہے, یہ اگر ٹوٹتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اور عزیز ہو جاتا ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, یہ آئینہ ہے تیرا آئینہ, یہ اللہ نے آئینہ بنایا ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, اگر ٹوٹ جاتا ہے یہ تو اللہ کی نگاہ میں اس کی قدر اور بڑھ جاتی ہے. اور ایک حدیث میں ہے, انا عند المنکسرۃ قلوبہم, میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں. تو یہ حالات ایسی, مصیبتیں آ جائیں, فاقے آ جائیں, پریشانی آ جائیں, روزی کی تنگی آ جائے, تو دل تو ٹوٹتا ہی ہے نا, تو اس ٹوٹے ہوئے دل کی اب قدر کرنی ہے. اب سمجھ لو اللہ ہے یہاں پہ اور اللہ کے میں بہت قریب آ چکا ہوں, تو اب اللہ سے مانگو, ٹوٹ کر مانگو, دیکھو کیسے دعا قبول ہوتی ہے, فوراً دعا قبول ہوگی. قطرے سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے, موتی سمجھ کے, کیا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چھل لیے, قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. جب ایسے پریشانی ہوتی ہے نا اور اس وقت دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے, کیفیت ہوتی ہے, ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اس وقت, یہ جو نکلتے ہیں قطرے دو آنسو, اللہ پاک ان کو موتی سمجھ کے چنتے ہیں. اور اللہ کی نگاہ میں بہت عزیز ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افاقہ بھی ہوتا تھا لیکن اخفاء حال ہوتا, کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا تھا. اس حدیث کے اندر یہی بتایا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, کہتی ہے ما شبع آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حضور کے اہل و عیال نے مسلسل دو دن کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا. مگر بعض حدیثوں کے اندر یہ مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو سال بھر کا خرچہ دے دیا کرتے تھے, پھر ایسا کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخیر کا زمانہ ہے, جب فتوحات ہونے لگیں, خیبر فتح ہو گیا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا. لیکن اس سے پہلے تو آپ کا معمول ایسے ہی تھا. اور پھر دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سال بھر کا خرچہ دے دیا کرتے تھے تو حضور کی صحبت سے ان کے اندر بھی صدقہ کرنے والی ایسی عادتیں پڑ گئی تھی کہ وہ بچا کے نہیں رکھتی تھی اپنے گھروں میں. ازواج مطہرات, وہ بھی سوچتی خوب صدقات کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے. اگلی حدیث ہے, حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں ما کان افضلو عن اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز الشعیر, کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی. جو کی روٹی کبھی نہیں بچتی تھی, یعنی اتنا ہوتا ہی نہیں تھا, مختصراً بنا جاتا. پھر یہ کہ ان کے گھر والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھر والے بھی اپنے ہاں بچاتے بھی نہیں تھے. جو ہوتا تھا صدقات, فقراء, یتامہ, مساکین کا خاص طور پر یہ گھرانہ خیال رکھا کرتا تھا. اگلی حدیث ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبیت اللیالی المتتابعات یجد طاویا ہوا واہلہ لا یجدون عشاء وکان اکثر خبزہم خبز الشعیر. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والے کئی کئی رات پے در پہ بھوکے گزار دیا کرتے تھے. کون کہتے ہیں؟ حضور کے گھر کے آدمی گواہی دے رہے ہیں, ابن عباس, چچزاد بھائی. کہ رات کو کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا اور اکثر غذا آپ کی جو کی روٹی ہوتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی گیہوں کی روٹی بھی مل جاتی تھی. اگلی حدیث ہے, حضرت ابو حازم کہتے ہیں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میدہ کھایا ہے کبھی. حضرت سہل بن سعد مشہور صحابی ہیں, سو سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ کھایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدہ دیکھا تک بھی نہیں, اسی حال میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو ان سے پوچھا گیا هل كانت لكم مناخل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور کے زمانے میں تمہارے یہاں چھلنیوں کا رواج تھا, آٹا چھاننے کی چھلیاں؟ کا ما كانت لنا مناخل, یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں چھلنیاں بھی نہیں تھی حضور کے زمانے میں آٹا چھاننے کے لیے. تو کہا گیا فکیف کنتم تصنعون بالشعیر, تو پھر تم جو کے ساتھ کیا کرتے تھے, جو کے آٹے کے ساتھ, کیونکہ اس میں تو بڑے موٹے موٹے تنکے ہوتے ہیں. کہا ننفخہ فیطیر منہ ما طار ثم نعجنہ, کہا ہم اس میں پھونک مار دیا کرتے تھے ہاتھوں میں لے کے, جو موٹے موٹے تنکے ہوتے تھے وہ گر جایا کرتے تھے, اڑ جایا کرتے تھے, اور پھر اس کو باقی کو اسی طریقے سے گوند لیا کرتے تھے اور اسی کی روٹی پکا لیا کرتے تھے. پھر اگلی حدیث ہے, حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکرجت ولا خبز له مرقق, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیبل پر, میز پر کھانا نہیں کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی رکابیوں میں، چھوٹی چھوٹی تشتریوں میں بھی کھانا نہیں کھاتے تھے. وَلَا خُبِذَ لَهُ مُرَقَّق، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بالکل باریک آٹے کی یعنی میدا کی روٹی بنائی گئی. فَقُلْتُ لِقَتَادَ فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس پر کھاتے تھے؟ کَعَلَى هَذِهِ السُّفَر، یہی عام دسترخوان نیچے بچھا دیا جاتا تھا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے سلسلے میں معمول تھا، بالکل سادہ کھانا بلا چھنے آپ کے ہاں روٹی بنتی تھی اور وہی کھائی جاتی تھی. ایک بزرگ تھے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سہروردی سلسلہ ہے نا، تو اس سلسلے کا آغاز انہیں سے ہوتا ہے، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے درجے کے بزرگ تھے. ان کے سامنے جب یہ حدیث آئی جس کو اب ہم پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا چھنے آٹے کی روٹی کھاتے تھے، چھلنیاں نہیں تھیں آپ کے زمانے میں، پھونک مار دی جاتی تن کے الگ ہو جاتے اور اس کو گوندھ لیا جاتا آٹے کو. تو جب ان کے سامنے یہ حدیث آئی تو انہوں نے خانقاہ میں اپنے مریدین سے، اپنے چاہنے والوں سے کہا، بھائی آج سے ہم بھی بلا چھنے آٹے کی روٹی کھائیں گے. چنانچہ آٹا پیسا گیا اور ایسے ہی بلا چھانے اس کو گوندا گیا اور اس کی روٹی بنائی گئی. لیکن چونکہ عادت نہیں تھی، اب تک کبھی نہیں کھائی، اور ویسے بھی وہ خارزم کے علاقے کے یعنی ایران کے علاقے کے تھے بزرگ، آج بھی وہ کھانے کے اندر جو لطافت ہے دنیا کے دوسرے علاقوں میں نہیں ہے. تو جب ان حضرات نے وہ روٹی کھائی تو ان کے پیٹ میں درد ہو گیا سب کے، حضرت خواجہ صاحب کے بھی اور ان کے سارے مریدین کے بھی. تو اب دیکھیے ادب دیکھیے، حضرت خواجہ صاحب نے کہا، بھائی ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کا تحمل کر سکے، ابھی ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوئی، اس لیے کل سے جو ہے چھنے بے آٹے کی روٹی بنائی جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا، کہ ہمارے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہوئی. یہ ادب ہوتا ہے اللہ والوں کے ہاں اور یہ سکھایا جاتا ہے ان کے ہاں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ ادب عطا کر دے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدہ، کہ نشہد ان لا الہ الا انت. آواز کمزور ہو رہی ہے ہماری آج، بیٹری اس لیے آج 5 منٹ کم کی ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره. صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.